الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد ومن أضله فهو بعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے نقوش سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو منور و مستنیر کر رہے تھے اور وہ وفود اور وہ قافلے اور قبیلے کے وہ اشخاص جو دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی گزارشات حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ رب العالمین کے فضل سے کرم فرماتے ہیں اور اسلام کا یہ پیغام مدینہ منورہ کے گرد و نواح سے پھیلتے ہوئے حجاز مقدس کی تمام سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے اب ان علاقوں میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر ایک عرصے تک رومیوں کی سلطنت رہی اور ایک عرصے تک مجوسیوں کی حکومت رہی. یعنی ملک شام جو قیصر روم کا علاقہ ہے اور عراق کی سرزمین کا یہ پورا خطہ جو کسرا کے زیر تسلط آتا تھا. کیونکہ یہ درس ہم بالترتیب عرض کر رہے ہیں تو اس میں سن 9 ہجری کے درمیان ابتدائی لمحات اور معاملات کو ہم نے ذکر کیا, اس میں غزوہ تبوک کو ایک تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک قیصر روم کے خلاف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی تھی. قیصر روم نصرانیوں کی وہ حکومت جو اس وقت کی زمین کے خطے پر آدھے خطے پر جس کا دعویٰ سپر پاور ہونے کا تھا, وہ مسلمانوں کو اور اہل مدینہ کو ختم کرنے کے لیے اپنے جتے کو تیار کر رہے تھے. یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ہوئی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام جن کی تعداد بعض روایت میں 30,000 ہے بعض میں 40,000 ہے, ان کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبوک کے مقام تک تشریف لے گئے اور تقریباً 20 دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر قیام کیا. لیکن قیصر روم اور اس کے تمام محافظوں نے مسلمانوں کے مضبوط عزائم کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ بنی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتے. میں نے اس کے ضمن میں کئی وفود آپ کی خدمت میں عرض کیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے رہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض قبیلے والے آتے اور دار اسلام سے وابستہ ہوتے اور اپنے علاقوں کے اندر جو ان کو مشکلات ہوتی اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے. جسے گزشتہ درس میں گزرا کے انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کے اندر یوں ہوتا ہے کہ گرمی میں ہمارے کنویں خشک ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ اس کے لیے کچھ کرم فرمائیے. سرکار نے فرمایا کتنے کنویں ہیں؟ کا سات. کہ سات کنکریاں اٹھا دو. سات کنکریاں اٹھا کر لائی گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا. فرمائیے ہر کنویں میں ڈال دینا. تو وہ صحابی کہتے ہیں جس کنویں کے اندر وہ کنکری ڈالی گئی وہ کنواں پھر خشک نہیں ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل و ذریعہ امت کے لیے راحت اور آسانی پیدا فرمائی. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خدمت میں کس قدر تکلیف اٹھانی پڑی, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے فروغ کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے جو مصیبتوں کا سامنا کیا اور جو مصائب کا سامنا کیا, انسان ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتا. قرآن میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں. قرآن میں ہم حضرت صالح علیہ السلام پر ان کی قوم کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں. قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ان کی قوم نے جو ان پر یلغار کی تھی اس کو دیکھتے ہیں. حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ پر جو قوم نے ایک بھیانک قسم کا حملہ کیا, یہاں تک کہ حضرت زکریہ کو شہید کر دیا. یہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان اتنے مختصر حصے کے اندر بنی اسرائیل اتنے جابر اور ظالم تھے کہ انہوں نے اتنے مختصر سے حصے کے اندر 700 سے زیادہ انبیاء کو ذبح کیا. تو یہ کس قدر ظلم تھا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ظلم اپنی جگہ پر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے گھر سے باہر رہ کر دین کی تبلیغ کی, اور 100 یا 90 یا 50 آدمی سردار اسلام سے وابستہ ہو سکے, اور 950 سال آپ نے دین کی خدمت کی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, ان کے صبر کی مثال قرآن میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کیا گیا ان کی استقامت اور ان کا صبر کا ذکر پورے سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سارے انبیاء کے قصے قرآن کے اندر موجود ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. تو اندازہ لگائیے کہ ان تمام انبیاء نے جو اللہ کی راہ میں ظلم کو اور مشقتوں کو برداشت کیا, اس سے کئی گنا زیادہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, جو حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے. اس کی تفصیل کریں گے تو بات بہت آگے چلے گی, لیکن آنے والا واقعہ اسی چیز کا پیش خیمہ بنتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام طارق بن عبداللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک بازار کے اندر کھڑا ہوا تھا, کیونکہ بات مدینے کی ہے تو اس کو تسلسل کے لیے پہلے اپنا پچھلا واقعہ ذکر کرتے ہیں. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مدینے مکے کے اندر ایک بازار میں کھڑا ہوا تھا. اس بازار کا نام سوق المجاز, سوق مجاز کے نام سے وہ اہل مکہ بازار لگایا کرتے تھے اور اس میں کاروبار ہوتا تھا. تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار میں بہت بڑے بڑے تاجر اور ذہین اور فتین فہم المزاج لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آئے جن کا چہرہ بہت روشن اور یوں لگتا تھا کہ جس طرح کے چودھویں کے چاند سے زیادہ آیا ہے. وہ آئے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر, یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا, لوگوں کہنے لگے قول لا الہ الا اللہ تفلحو, لا الہ الا اللہ کہو گے تم فلاح پالو گے, لا الہ الا اللہ کہو گے تم فلاح پالو گے, لا الہ الا اللہ کہو گے تم فلاح پاؤ گے. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ شخص جن کی شخصیت کے بارے میں طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے پر نظریں رکتی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ شخص گلی میں ہر ایک شخص کو پکڑ کر, ہر تاجر کو, ہر اہل علم کو جو اپنے معاملات کے اعتبار سے بہت ایک اثر و سوک رکھتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم فلاح پالو گے. تو ایک شخص آیا جو بڑا عجیب اور کہل مزاج تھا, وہ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے لگا, پتھر اٹھا کر انہیں مارنے لگا اور کہنے لگا اس کی بات نہ سنو یہ کذاب ہے معاذ اللہ, العیاذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ساحر ہے معاذ اللہ, اس کی بات نہ سنو یہ مجنو ہے, اس قسم کے وہ جملے کہنے لگا. تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنے محبت کے ساتھ, اتنے اخلاق کے ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہیں, تو یہ مارنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کون ہے, اور یہ مار رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں نا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین نے آج سے پہلے کئی انبیاء کو بھیجا ہے دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے رشد و ہدایت کے تمام معاملات کی فروغ کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. تو کہا یہ وہ کون شخص ہے جو اتنا کریم المزاج ہے اور اتنا سخت اور متشدد ہے؟ کہنے لگے یہ ان کے چچا ہیں، اس کا نام عبد العزہ ہے یعنی ابو لہب، اور یہ ان کو کنکریوں سے مار رہا ہے اس لیے کہ اس قوم کا یہ سب سے بڑا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم والے اس شخص کے نظریے پر آ جائیں. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بس یہ بات آئی گئی ہوگی، لوگوں نے مسئلہ رفع دفع کر دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مقدس سے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، جبین مقدس سے جو ہے وہ خون جاری تھا، اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا اور بڑا ہلہ گلہ اس نے کیا. اللہ کے نبی نے اپنی صدائیں دے کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. یہ کہتے ہیں کئی عرصہ گزر گیا، لوگ کثرت سے ایمان لانے لگے، 40 کے قریب مسلمان ہو گئے. پھر ہجرت کا وقت آیا. یہ ذکر کرتے ہیں کہ پھر ہم مکہ مکرمہ سے ایسی سیر و تفریح کے لیے نکلے. طارق بن عبداللہ اپنے واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایسی سیر و تفریح کے لیے مکے سے نکلے کہ چلے چلتے ہیں، یثرب کی کھجوریں بڑی اچھی ہیں، اور ذرا وہاں پر دیکھتے ہیں، تھوڑا سیر و تفریح کرتے ہیں، کوئی معاملات خرید کے ہوں، فروخت کے ہوں تو وہ کر لیں گے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چند سرخ اونٹ تھے. ہم جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر مارکیٹ کہاں پر ہے، معاملات کہاں پر ہے، تو لوگ نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ اندر داخل ہو جائیے. تو کہتے ہیں اتنے میں ہمیں مدینہ منورہ کی وہ اینٹ کی بنی ہوئی فصیل نظر آتی ہے جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے. شہر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں وہ شخصیات اور وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں مکہ مکرمہ میں نظر آتے تھے. تو ہمیں بڑی جستجو ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام سے شخص تھے. کہتے ہیں کہ اسی دوران ہم شہر سے گزرتے گئے تو ہمیں اذان کی آواز آئی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے انہوں نے تو اپنے بازار کھلے رکھے، لیکن مسلمانوں کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا، یہ ابتدائی دور کی بات ہے، مسلمان اپنے کاروبار کو یوں ہی چھوڑ کر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا پر چلے. تو انہوں نے کہا جب وہ چلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کیا دیوانگی، اپنا سارا معاملہ، سارا کاروبار انہوں نے یہ چھوڑا، اور یہ کس جگہ پر جا رہے ہیں اور یہ آواز کس قسم کی آ رہی ہے؟ تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا. کہتے ہیں نماز کے بعد جب میں خود مسجد نبوی میں حاضر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کہتے ہیں پچھلے صف میں موجود تھا اور میں نے اسی شخصیت کی زیارت کی، سبحان اللہ، جو بازار میں کھڑے ہو کر سب کو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو تم فلاح پا لو گے. تو کہا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مسجد ان کے غلاموں سے بھری ہوئی تھی، اور میں نے بڑے بڑے بہادروں کا نام سنا تھا، کچھ کو میں جانتا تھا، میں نے ان کو ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا. تو میرے دل میں اس شخصیت کا ایک احترام میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خطبے کے جملے سنے، جو اپنی زبان سے جو کہہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں تصدقوا فإن الصدقة خیر لکم. ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، صدقہ دیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے. دوسرا جملہ میں نے ان کی زبان سے یہ سنا، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں الید العلیا خیر من ید السفلا، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو کہ یہ نصیحتیں اپنی جگہ پر تھی، لیکن جو اس نے فصاحت کا اور اس نے بلاغت کا اور معنی کا جو ایک سمندر موزن تھا، وہ اہل عربی اس چیز کو جانتے ہیں. کہ مجھ پر یوں لگا کہ جس طرح کہ مجھے کسی نے جادو کر دیا ہے، اور مجھے یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں. یعنی ان کے جملے میرے کانوں سے جب میں سامع نواز ہوا، ان کے جملوں کو میں نے سنا، تو میرے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں. پھر وہ کہنے لگے جہاں پر صدقے کی بات کی، جہاں پر دینے کی بات کی، وہیں پر ایک بات یہ کہ امک و ابا کا و اختک و خاک و ادناک. فرمایا کہ جو صدقہ تم نے دینا ہے تو اپنی ماں، جو تمہاری ماں ہے، اپنی ماں سے پہلے اس کی ابتدا کرو. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے باپ سے اس کی ابتدا کرو، اپنی بہنوں سے اس کی ابتدا کرو، و خاک اپنے بھائیوں سے اس کی ابتدا کرو، و ادناک پھر اس سے ادنا درجہ جو ہے اس کی تم گویا کہ امداد کرتے رہو، وہ دیتے رہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے اپنے کانوں سے سنے. بعض مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے دار اسلام سے وابستگی اختیار کر لی تھی. تو یہ وفد ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آخری دو جملے میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعات ختم ہو رہے تھے. آنے والا واقعہ بہت اہم ہے, عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کا, وہ سنہ ہجری کے اندر ہو رہا ہے, تو ایک تفصیلی طلب ہے. تو آنے والے درس کے اندر میں انشاءاللہ اس کے تمام حقائق اور مقاصد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار اور آپ کا اختیار, اور سیدنا فاروق اعظم کی جس میں خاص ایک عظمت ظاہر ہوتی ہے جس کو راوزی خامخواہ حضرت فاروق اعظم کی کم علمی سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, وہی حضرت فاروق اعظم کی ولایت کی بہت بڑی دلیل بنتی ہے. حضور کو روکنا اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ, یہ حضرت عمر کی خطا نہیں ہے, یہ حضرت عمر کی وہ تربیت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فرمائی ہے, وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت. ایک اور وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وفد بنی اسد کے نام سے, یہ حضور کی خدمت میں آیا. اب یہ اس سے پہلے کا جو ضمن تھا اس میں مسئلے کو میں کلیئر کر دوں کہ حضور نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو نجات پاؤ گی. اس سے مراد کسی جملے کا ایک ٹائٹل بتانا ہے, کسی جملے کو جو ایک لمبا جملہ ہو, ایک لمبی داستان ہو, ایک لمبا قصہ ہو, اس کو یاد دلانے کے لیے محض اس کا عنوان یاد دلانا ہے, محض اس کا عنوان اشارہ کرنا ہے, باقی تم خود سمجھ جاؤ. جس طرح کہا جاتا ہے کہ کیا پڑھیں, کہا جی الحمد شریف پڑھ لیں, تو آپ الحمد شریف بول کے تو نہیں خاموش ہو جاتے نا, آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین اور رحمان رحیم مالک یوم الدین پورا پڑھتے. تو الحمد شریف ایک عنوان ہے سورہ فاتحہ کا, الحمد شریف پڑھیں, یہ کل شریف پڑھیں آپ, تو کل شریف پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ کل کہہ کر آپ خاموش ہو جائیں, نہیں, قل ھو اللہ پڑھ لیتے ہیں, پوری سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سورہ فلق پڑھتے ہیں, سورہ ناس پڑھتے ہیں, تو یہ عنوان ہے. کیا ہے؟ عنوان ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ کا عنوان لا الہ الا اللہ, اس سے محمد رسول اللہ خارج نہیں ہے, یہ حضور نے عنوان ذکر کیا ہے. اور جہاں پر بھی حدیث میں آئے اختصار کے ساتھ آئے کہ لا الہ الا اللہ کہے تو فلاں پاؤ گے, اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو گے تو فلاں پاؤ گے. جس طرح کہا رہا ہے کہ جب کل شریف پڑھ لیجیے آپ کا کام ہو جائے گا, تو کل شریف سے مراد ہے کل کہہ کر خاموش ہو جائے, اس لیے کہ وہ سورت کا عنوان ہے. تو کلمے کا عنوان لا الہ الا اللہ ہے, سمجھ رہے, کلمے کا عنوان لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ اس میں شامل ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف لا الہ الا اللہ کلمہ ہے, یہ غلط بات ہے. اس کے پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ آگے نہ پڑھے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ تو ابلیس بھی پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی پڑھتا ہے, لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس نے حضرت آدم کی رسالت کو قبول نہیں کیا ہے, حضرت آدم کی رسالت کو قبول نہیں کیا. مدینے کے منافقین تو لا الہ الا اللہ پر تیار تھے, یہود بھی اس نظریے پر آنے کے لیے تیار تھے, لیکن انہیں بغض جو تھا وہ حضور کی ذات سے تھا, حضور کی ذات سے تھا. اس لیے اس ٹائٹل کے لیے, عنوان کے لیے, صرف یاد دہانی اشارے کے لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تم فلاح پا لو گے, تو اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. حدیث میں جہاں پر بھی لفظ آئے گا لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے, تو اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اختصار نہیں ہے, ایک عنوان ذکر کیا گیا اس کلمے کا, ایک عنوان ذکر کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے صلی اللہ تعالی وسلم. اب آگے ہمارے نظریے کو درست کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا پیغام یہاں پر آ رہا ہے, اور اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. بنی صاحب کے چند لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور وہ آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھے. اس وقت اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں جلوگر ہے, وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا. حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور بندے ہیں. یا رسول اللہ ہم خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, ہم خود آئے ہیں, آپ کو کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا, ہم خود آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور ایمان لائے اور ہمارے قبیلے کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کے اندر نا, ان کی تعلی اور یہ جو للچائی ہوئی باتیں جو بظاہر کر رہے تھے, اس کے اندر یہ ایک احسان ظاہر کرنا چاہ رہے تھے, حضور پر ایک احسان ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. اب ذرا اس بات کو بھی غور سے رکھیں, جس طرح کہ ہم مذہب پر اپنا ایک احسان دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے میلاد کیا, ہم نے فلانا کیا, ہم نے یہ کیا, تو یہ جو ہماری ایک انا آ جاتی ہے تو اس کو ذرا روکنا چاہیے. اس لیے کہ حضور کے میلاد کو ہمارے جھنڈوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ حضور کے میلاد کو ہمارے جلوس کی ضرورت ہے. ہاں یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس کے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے ہم سے اللہ نے یہ کام لے لیا, ہاں کہ وہاں پر وہ تعلی کے جملے نہ آ جائے, اپنی بڑائی کے جملے اس میں نہ آ جائیں. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جملے کہے ہیں تو سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یمنون علیک، محبوب یہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں اور تجھے کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام لائے ہیں تو یہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں. ان اسلموا، یہ اسلام لائے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں. محبوب ان سے کہے قل لا تمنوا علی اسلامکم، محبوب ان سے کہہ دے آپ فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ کہ تم اسلام لے آئے ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تم آج ہی ان کے ساری کے ساتھ تمام کلمات کا ذکر کرو، تمام معاملات کا ذکر کرو، فرمایا کہ ہاں تم جو اسلام لائے ہو یہ احسان کی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل تم پر ہوا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین یہ احسان تو رب کا تھا جس نے تمہیں ہدایت دی ہو تم حق کی طرف آ گئے ہو، تمہیں ہدایت دی تم حق کی طرف آ گئے ہو. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو اس بات کو تم ذکر کرو گے، اس بات کو تم ذکر کرو گے. تو یہاں پر یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے فضل ہی کو یاد رکھنا چاہیے. سورہ آراف میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے آئی، ہمارا نصب لے آیا، ہمارا حسب لے آیا. وہ کہیں گے مولا یہ تیرا فضل تھا جو ہمیں جنت میں لے آیا، یہ تیرا فضل تھا جو ہمیں جنت کے اندر لے آیا. تو یہاں پر بھی یہ ارشاد موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ وہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئے، فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان تم پر ہے کہ جس نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اور اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس بات کو تم اقرار کرو گے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح کی، فرمایا کہ دیکھو کہانت کے کام نہ کرو، یعنی جس طرح کہ وہ کفار کیا کرتے تھے نا کہ جناب وہ تیر نکالا کرتے تھے اور تیروں پر نشان لگا کر ایک فال لگتے تھے اور اس کو ایک جگہ پر تھیلی میں رکھ دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ میں سفر کے لیے جاؤں تو یہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں، وہ تیر کی کمان میں سے کمان کمینگا میں سے اس میں سے نکالتے، اگر وہ نشان والا تیر آ جاتا تو اس کا معنی ہاں ہوتا اور بغیر نشان والا ہوتا تو اس کا معنی نہ ہوتا. اس طرح وہ کبوتر اڑاتے تھے، کبوتر کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کو اڑایا، اگر دائیں طرف چلا گیا تو فال اچھی ہے اور بائیں طرف چلا گیا تو فال بری ہے. تو یہ ایمان و نظریات کو کمزور کرنے والی یہ چیزیں ساری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ بھی درست کرو، اور یہ خام خواہ کہ جو تم نے فال گریاں نکالی ہوئی نا اللہ کی قدرت پر تصرف کرنے کے لیے اور اس کو متصرف جاننے کے لیے، ان تمام چیزوں کو چھوڑو. ہاں تم نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے تو پھر استخارہ کرو. غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ہم لوگوں کے لیے، ورنہ تو کئی طریقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی مثال دی آپ کے سامنے، غیب کو جاننے کا طریقہ ایک وحی ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، الہام و القاء ہے جو اولیاء کے لیے ہوتا ہے، یا اس میں فراست کہہ لیں تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اور استخارہ یہ عام مسلمانوں کے رکھا گیا ہے. جو حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ تم اگر کسی غیبی امور پر استخارہ بمانہ مشورہ طلب کرنا ہے، کیونکہ خبر اس کا مادہ اشتقاق ہے، اور استخارہ باب استفال سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے خبر لینی ہے، اللہ رب العالمین سے مشورہ لینا ہے، رب کریم سے بات کو پوچھنا ہے، یہ طلب فعل کے لیے ہوتا ہے. تو استخارہ اللہ سے خبر کو طلب کرنا ہے. اب وہ امور جس میں آپ مشوش ہیں، تشویش کے شکار ہیں کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ کاروبار کروں کہ نہیں کروں، یہ معاملہ کروں کہ نہ کروں، تو اس وقت کبوتر اڑانا، بٹیر اڑانا، یہ علم العادات کے اندر جا کر پھنس جانا یہ نہیں ہے. بہترین طریقہ اس کا سنت کا جو ہے، جو احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت میں نے استخارے پر لمبی لمبی تقریر آپ کے سامنے کی ہے. اور جو چیز آپ مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں پھر کسی صالح شخص سے آپ اس کو پوچھ لیں. ہاں اگر بات اس کے خلاف بھی نکلی تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ مجبور نہیں ہے کہ جو تم کہو گے کہ پانی سے پیاسی بجھنی چاہیے وہ نہ بجھائے تو تم کیا کر سکتے ہو. ہاں تو اگر وہ اس کے خلاف بھی نکلا ٹھیک ہے نا، تو کوئی ایسے بات نہیں ہے. اس لیے کہ عقیدے کی سب سے بڑی پختگی ہے اس کے اندر کہ جب نیکی کی بات پہنچ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جب بدی پہنچ جائے جس میں میرے نفس کا دخل تھا. تو یقیناً استخارہ کرنے والے ہم ہیں، کوئی نبی تو نہیں ہے، خواب دیکھنے والے ہم ہیں، رات کو پتہ نہیں ہم نے کیا کھایا تھا کیا کیا تھا. تو لہذا خواب جس انداز میں آ رہا ہے اور جس سے پوچھا گیا وہ شیخ الاسلام نے تفسیری دوسری کر دی تو پھر معاملہ ہی دوسرا گویا کہ ہو گیا. تو یہاں پر ساری صورتوں کے اندر صرف ایک طریقہ استخارے کا ہے جو اللہ رب العالمین سے گویا کہ طلب کیا جاتا ہے. اور یہ ایک بات یہاں پر کلیئر کر دوں جو حضور نے فرمایا گا کہ اپنے دل سے فتوا لے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ روڈ پہ بیٹھا ہوا جواری بھی ہو کہے گا یہ میرا دل یہ کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، اور مولوی بھی کہتے ہیں حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جو دل کا فتوا ہے وہ درست ہے. وہ فساق کے لیے نہیں ہے, وہ اولیاء کے لیے ہے. اس حدیث کو عام بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اس حدیث کو عام بیان بھی نہیں, حضرت صاحب کو پڑھے آپ, اس حدیث کو عام بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ تیرا دل جس طرف جم جائے وہ کر لے, تو دن تو اس بات بھی جم جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھے معاذ اللہ, تو کہ نماز چھوڑ دے, حرام کام کی طرف دل جم جاتا ہے تو کہ وہ کرے نہیں. جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے اور جو اللہ رب العالمین کے خوف سے ظاہر و باطن کے ساتھ مملو ہے, ان کے دل کی بشارت ہے کہ ان سے رائے طلب کی جائے کہ آپ اس میں کیا مشاورہ اور آپ اس میں گویا کہ کیا بات مرحمت فرماتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت ہی نہیں فرمائی, صدقے کی بات آپ نے سنی, سرکار نے صدقے کی کثرت کا حکم بیان فرمایا اور شاہ فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے, اور فرمایا یاد رکھو تیرے صدقے کی مستحق, تو بازاروں میں تو دیگے کھلا رہا ہو تیرے رشتہ دار اب بھوکے مر رہے ہوں, تو بازاروں میں راشن بانٹ رہا ہو اور جناب جو ہے کہ وہ رمضان میں تھیلے بانٹ رہا ہو اور تیرے گھر والے بھوکے مر رہے ہو, تو فرمایا یہ نہیں ہے, فرمایا تیرا حق تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ تیری ماں, تیرے باپ, تیرے بھائی, تیری بہن, پھر اس کے بعد جو تیرے نچلے درجے کے جتنے رشتے دار ہیں ان کے پاس جا کر یہ تو کہہ, وہ صلح رحمی کو کاٹے تو صلح رحمی کر, اس لیے کہ رب کریم نے جو تجھے یہ مال دیا ہے اس مال کا تو مالک نہیں ہے, تو امین ہے اس پر, تو اس پر امین ہے, یہ اللہ کی دولت ہے, یہ اللہ کا مال ہے, تجھے صرف تقسیم کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور تقسیم کرنے کے ذرائع تجھے ہم نے دے دیے ہیں, تو اپنے نفس پر خوش ہو کر, یہ نہیں کہ جو تیرا عزیز ہے وہ مستحق ہے اور جو دور کا ہے وہ غیر مستحق, یا وہ مستحق ہے تو تو اس پر ترجیح دیتا رہے, نہیں, یہ اللہ کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہے, یہ اللہ کی دیوی امانت ہے تو اللہ کی دیوی امانت کو اسی کے مصارف میں تقسیم کیا جائے گا, ایک بات. اور پھر اس میں جو آخری بات وہ یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہ مخواہ کی فالوں سے جو ہے منع فرمایا, اس میں میں کانسیپٹ ایک اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ناموں میں تاثیر ہوتی کہ نہیں ہوتی, یہ بات بھی میں ذکر کر دوں. ہمارے بہت عظیم محدث و مفسر علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناموں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی, انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے, ناموں میں کوئی تاثیر نہیں. تو اہل سنت کے اندر علماء کے دو ہی گروہ ہیں, اور دونوں گروہ کی ایک کی رائے ہے کہ ناموں میں تاثیر ہوتی ہے, وہ قلیل ہمارے افراد ہیں, اور اکثریت کا یہ حکم ہے کہ ناموں میں تاثیر نہیں ہوتی. ہاں یہ کریں آپ کے صالحین کے نام پر نام رکھیں, کب پیدا ہوا, کتنے منٹ پہ پیدا ہوا, ہچکی لی تھی نہیں لی تھی, سیکنڈ کیا چل رہا تھا, سیکنڈ کے کتنے ذرات ہوئے تھے, لاؤ میں ذرا اس کو چیک کروں, یہ سب ایسی عجیب و غریب باتیں. وہ کہہ رہا جی میں نام عبداللہ رکھنا چاہ رہا ہوں, نہیں جی عبداللہ نام تو فٹ نہیں آئے گا اس پر, ارے وہ اللہ کا بندہ ہے اس پر عبداللہ نام نہیں فٹ آئے گا تو کون سا نام فٹ آئے گا. تو اس قدر توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے, سمجھ رہے, جندری بنا کر اس کے تمام قد و خال کو کھولنا, یہ جن لوگوں کا فن تھا تو ان کا ایمان بھی مضبوط تھا. میں اگر اعمال رضا کی بات کروں یا میں شمستان رضا کی بات کروں, حضور مفتی اعظم ہند کے تعویذات کی بات کروں, تو تعویذ دینے والا اور وہ علم الاداب اور علم النجوم پر عبور رکھنے والا مفتی اعظم ہند ہے رضی اللہ تعالیٰ, جنہیں شریعت کا علم, جن کا تقویٰ, طہارت, تسلق اور توحید پر اور اللہ رب العالمین پر توکل کامل ہے, وہ جانتے ہیں کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے. ان کے نسخے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, اب جناب ہر بندہ بابا بنا بیٹھا ہے, وہ ہر ایک کی جنتری چیک کر رہا ہے, ہر ایک علم العادات کے ذریعے اتنی تم پر یہ ہو گیا, تم پر یہ ہو گیا, تم پر یہ ہو گیا. یہ چیزیں تبہم پیدا کرتی ہے, کیا پیدا کرتی ہے بولے, ایمان کو کمزور کرتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے باباؤں سے نکل کر اس توحید کے پیغام کی طرف بھی ہم نے آنا چاہیے اور توکل کی طرف بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے, کس کی طرف, توکل کی طرف بھی آنا چاہیے. توکل ایک ایسا معاملہ ہے, توکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے انسان کی عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں, اور توکل بغیر اسباب کے بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اسباب یہاں پر جنتریاں کھولنا نہیں ہے, اس کے لیے اسباب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے وہ ہے, لیکن اس میں شرط بھی یہی ہے, اس میں شرط بھی یہی ہے کہ اگلے کا ایمان کمزور نہ ہو. مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں, تعویذات پر ہمارا وہابیوں سے مناظرہ ہوتا ہے, میں نے اس پر تفصیلی تقریر تعویذات پر کی, وہاں پر وضاحت بھی میں نے کی, تعویذ کے لیے ہمارے علماء خود اس بات کے قائل ہیں, جو ہمارے متین اور نباز علماء جو نبض شناس ہیں لوگوں کے, وہ کہتے ہیں تعویذ بچے کے لیے, یہ پڑھ نہیں سکتا, بڑے کے لیے تو پڑھ, تو سورہ ناس پڑھ, سورہ فلق پڑھ, سورہ کافرون پڑھ, تو پڑھ, یہ پڑھ. اور پھر تعویذ کے لیے بھی دے کر یہ کہا جائے کہ یہ تو لکھ دیا ہے, مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے, اور نئی پیر صاحب ایسا تعویذ بنا دیجئے کہ میرے بلے بلے ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں جی, تو میرے پاس آ جا, میں ایسا تعویذ بناؤں گا تیرے سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ سارے خدائی دعوے معاذ اللہ, ایسے لوگوں کو بولنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ چھوٹی سی چیز بندے کے اندر تکبر پیدا کر تو سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے علیہ حزب اللہ. اس میں یہ بات ہے کہ دیکھ بھائی لکھوں گا قلم سے میں, تعویذ بنا دیا جائے گا, قرآن آیات جو بھی ہے اس کے تحت مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین ہے, وہ چاہے تو اس میں تاثیر پیدا کر دے, وہ چاہے تو نہیں پیدا کر. حضرت ابراہیم کے لیے اگر وہ جہنم, حضرت ابراہیم کے لیے اگر وہ نعرے نمرود کو گلزار کر دے, حضرت ابراہیم کے لیے نعرے نمرود کو جو جہنم سے زیادہ مثال تفسیر میں آئی ہے کہ جس طرح جہنم کی آگ دہکتی ہے اس طرح دہکتی ہوئی آگ کے اندر آپ کو پھینکا گیا, لیکن آپ دیکھیں آگ جلانا چاہتی تھی, اللہ نے گلزار بنا دی. یزید پلید فاسق لعین کو اگر آپ دیکھیں, وہ مرتے وقت العطش العطش کہتا رہا, پانی چاہیے پانی چاہیے, مٹکے کے مٹکے اس فاسق کے منہ میں اڈھیلے جاتے تھے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی, حالانکہ پیاس تو چند قطروں سے بجھ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استخارے کی اجازت جو شریعت مطہرہ نے دی ہے وہاں پر مشورہ رب سے کیا جا رہا ہے. تو یقیناً جب بندے کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور میرا رب العالمین اور میرا رب جو ہے وہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے, اس معاملات کو صحیح جانتا ہے, اور وہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ عدل ہی کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, عدل ہی کرے گا ظلم نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے جس کی تقدیر جو لکھ دی ہے وہ عدل پر ہے, تو غوث اعظم نے بھی ذکر کیا وہ عدل پر ہے. کسی کو گاڑی ملی کسی کو سائیکل ملی, جس کو سائیکل ملی وہ اسی کا مستحق تھا, جس کو گاڑی ملی وہ اسی کا مستحق تھا, وہ اپنے رفتار سے نہ بڑھے اس لیے کہ اس کو گاڑی کی نعمت اس نے خود نہیں اللہ نے اس کے لیے ذرائع واضح کیے تھے. اس کے لیے اگر تنگ بظاہر ہے تو یہ اللہ نے کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر گویا کہ بے اعتدالی نہیں وہ عدل کرتا ہے, اعتدال کرتا ہے. تو جس کو جو دینا تھا وہ چیز دی گئی اور یہی تقدیر ہے. کل کیا ہونا ہے اگر خیال رب کی طرف چلا جائے کہ رب ہی کرے گا سب کچھ جو میرے لکھا ہے, تو کوئی ناراض ہو جائے تو اس کی بھی فکر پھر نہیں ہوتی ہے, کسی کو راضی کرنے کی بھی خوشی, پھر بندہ وہاں پر گویا کہ ملمہ کاری نہیں کرتا, تسن نہیں کرتا کہ جناب اس کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے کہ یہ میرے سے راضی ہو جائے. جس کو توکل پر یقین ہو جاتا وہ رہتا کہ رب میں راضی کرنا ہوگا تو ہو جائے گا اور نہیں کرنا ہوگا تو اس کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے میں کیا کروں گا. تو یہ عقیدہ توکل جو ہے وہ بندے کو کئی بیڑیوں سے آزاد کر دیتا ہے, ذہنی طور پر مطمئن کر دیتا ہے. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ صبح کا سویرا جب نکلے گا تو میرے بارے میں سب چیزیں رب نے تیار رکھی ہیں, میں چاہے جتنا فاسٹ ہو جاؤں یا سلو ہو جاؤں, جو چیز مجھ تک پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی, وہ چیز پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی. سید علی کا قول مجھے یہاں پر یاد آتا ہے. سید علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جب ان کو ایک قبیلے نے دھمکی دی کہ تین چار دن میں ہم آپ کو ٹارگیٹ کلین کر کے مار دیں گے, حضرت علی کو خارجیوں نے کہا کہ تین چار دن کے اندر ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ کے غلام اور آپ کے ساتھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہم آپ کے محافظ بنیں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے, اور یہ فلاں قبیلہ جو ہے کہ واقعی میں بڑا مضبوط ہے اور وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے آپ کو, جس طرح ہمارے ظاہری الفاظوں میں آج کل کہا ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو کہنے لگے جی اس کی کیا ضرورت ہے, ہم حضرت علی جیسے بن نہیں سکتے لیکن کچھ سوچ تو سکتے, کچھ سوچ تو سکتے, یہ سوچ ہمیں اٹھا کر کسی نتیجے پر چلے جائے. حضرت علی نے جو عمل کیا اگر ایسا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو عمل کرنے کی ضرورت کیا تھی, وہ ہمارے لیے مقتدا ہوئے کیسے بھائی, وہ ہمارے امام کیسے ہوئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے, سیدنا عمر ہے, سیدنا عثمان ہے. اگر ان جیسا کوئی بھی عمل ہم نہیں کر سکتے اس کی کیفیت کے مطابق نہیں, کچھ اس کی جھلک کے مطابق اگر اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے لیے, یہ ہمارے اللہ نے ہمیں ان کے راستے پر چلنے کا حکم کیوں دیا ہے. پتا چلا کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ دشوار نہیں ہے اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھے, ان جیسا تو نہیں کر سکتے لیکن اس راہ پر آ ضرور سکتے ہیں, اس راہ پر اخلاص میں ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن چند چھیٹے ہمیں مل ضرور سکتے ہیں. تو سیدنا علی جیسے توکل تو ہمارے اندر نہیں آ سکتا لیکن باپ کو سوچ کر تھوڑی دیر کے شیطان کو بھگا تو سکتے ہیں, حضرت علی کے نام سے اپنے دل پر پہرا تو دے سکتے ہیں, سیدنا عمر کے نام سے دل پر پہرا تو دے سکتے ہیں, اور سیدنا عمر تو وہ جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. تو آپ دیکھیں ان کے اندر تسلب, یہ واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں. سیدنا علی سے کہا آپ کے مریدوں نے اور آپ کے چاہنے والوں نے کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہم چلیں گے, آپ نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ ہر مومن کے ساتھ جو ہے دو محافظ فرشتے ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پر جا رہا ہے, بند گلی ہے, آگے کوئی خطرہ ہے تو اس کے دل میں انخواہ کرتے ہیں یہاں سے نہ جائیے راستہ ٹھیک نہیں, یہاں سے چلے جا, تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اگر تقدیر اس کی مبرم ہے اور وہاں پر وہ حادثہ پہنچنا ہے جو اس کی درجات کی بلندی کا اور کئی قسم کے کفارے کا سبب ہوگا, تو یہ فرشتے سکوت کرتے ہیں, اس بندے کو جانے دیتے ہیں. اس بندے کو، اس میں بھی اس کے لیے سراسر بھلائی ہوتی ہے. اور جب وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو بس یہ القاء کی بارش کرتے ہیں، نہیں اللہ کی طرف جانا ہے، نہیں تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو مسلمان ہے، تجھے صبر کرنا چاہیے، تجھے شکر کرنا چاہیے، دن تیری جان بچ گئی ہے، دیکھیے یہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو اتنی چیز بن گئی تو نہیں ہے، تو یہ وہ فرشتے اس کے اوپر القاء کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی معاونت سے وہ شیطان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مشورے آتے ہیں نا، تو یہ شیطان کی معاونت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کو اپنا امام بنا کر وہ کسی کا مشورہ ہی نہ لے اور رونا دھونا آؤ بقا جاری کر دے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو اتنا بڑا نمازی تھا، میں تو اتنا بڑا غازی تھا، میں نے تو اتنے چلے کیے، میں مصیبت کے پڑا رہا، تو شیطان کا وہ کھلونا بن گیا ہے، شیطان کا وہ کھلونا بن گیا ہے. حضرت علی فرمایا کہ نہیں، یہ دو محافظ میرے ساتھ ہوتے ہیں. فرما پھر فرما دیکھو، جس وقت میرے موت کا وقت ہوگا نا تو یہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اٹل وقت ہوگا، وہ اللہ کی تقدیر میں بولے اٹل وقت ہوگا، اس وقت یہ دونوں چلے جائیں گے. تو جو خاص محافظ ہے وہ چلے گئے تو یہ بیچارے میرے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ دیکھیں توکل کی وہ معراج ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فرمایا کہ جب مجھے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے اور میرا وقت نہیں آیا ہوگا تو یہی فرشتے میری محافظت کریں گے، یہی فرشتے میری محافظت کریں گے. اور جو وقت آ گیا لکل امت اجل، وہ جب میعاد پوری ہو گئی تو رب کریم کی جانب سے یہ پل آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ تو صرف اسباب کے تحت تھے، یہ تو اسباب میں تھے، لیکن جہاں خدا کی تقدیر سامنے غالب آ گئی تو یہ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وقت تقدیر کا فیصلہ تھا، میرے انجام کا تھا، میرے اختتام کا تھا، میرے معاملات کے اختتام کا تھا، وہ واقع ہو جائے گا. تو اس لیے امام غزالی احیاء العلوم میں بھی لکھتے ہیں کہ توکل آگے کی پلاننگ ہے، توکل جو ہے وہ مستقبل کی پلاننگ ہے، مستقبل کی پلاننگ ہے. ہم اپنے منصب پر جمنے کے لیے، یہ نہیں کہ خیانت کریں، آپ اگر کسی عہدے پر ہیں اس کا حق ادا کریں، جو معاملات، جو فارمیلٹی اور جو ذمہ داریاں جو آپ پر، آپ کی سیٹ پر کی بنا پر آپ کو دی گئی ہے، جو آپ کا حدود اربعہ ہے، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اللہ کے خوف سے اور اس کے بعد اپنے مرکز اس ادارے کے خیر خواہ ہو کر آپ اس پر عمل کریں. لیکن یہ کہ ساٹھ بار بار سیٹ صاحب سلام علیکم، سنا تھا آپ کے سر میں درد ہو گیا تھا گولی پیش کرو، سیٹ صاحب سلام علیکم، سیٹ صاحب یہ کر لو، تو پھر کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب آپ نے سارا کام اپنا پورا کر لیا ہے اللہ پر چھوڑ دے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن آپ بہتر وہاں رہ سکتے ہیں اور کتنے دن آپ نہیں رہ سکتے. جو خدا نے لکھ دیا نہیں رہ سکتے، تو سیٹ صاحب کو اگر آپ تعزیہ بھی بنا لیں تب بھی آپ وہاں پر نہیں رک سکتے. اور اگر آپ رک سکتے ہیں اپنی فارمیلٹی پوری کریں اور پھر بات وہی ہو کہ یہ سر بھی خدا ہی کے حضور جھکے اور یہ دل بھی خدا ہی کے حضور جھکے، خواہ مخواہ کی ملمہ کاری، خواہ مخواہ ہاں دل سے کسی سے پیار ہو جائے تو الگ بات. سیٹ صاحب نیک آدمی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تو پھر ان سے سیٹ ہونے کی وجہ سے پیار نہیں ہوتا، پھر دینداری کی وجہ سے ہوتا. تو یہ چیز دل کو کھینچنے والی اور چیز ہے. یہ چیز وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو، دین کے خلاف باتیں کر رہا ہو، الٹی سیدھی گویا کہ دین کے خلاف بکواسیں کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب چیزوں کا مذاق اڑا رہا ہو، پھر اس شیطان کے سامنے صرف اپنی تنخواہ پکڑنے کے لیے بندہ ملمہ کاری کرے، تو اس ذلت اور اس بدبو کے رزق سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا فریضہ ادا کرے اور اپنے گھر کی طرف چلے اور اپنے معاملات کو پورا کرے اور اس بات کو تقدیر پر چھوڑ دے کہ جناب جو ہے کہ جب تک مجھے اللہ رب العالمین نے اس مقام پر نافذ کیا وہ چیز رہے گی. اس لیے حضور نے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ فقد استکمل ایمان. فرمایا کہ جو محبت کرے اللہ کے لیے، دشمنی کرے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے، روکے اللہ کے لیے، وہ پیغامل مومن ہے. جو محبت کرے اللہ کے لیے، روکے اللہ کے لیے، کسی چیز کو دے اللہ کے لیے، کسی چیز کو روکے اللہ کے لیے، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا. تو توکل ہمیں اس چیز کا ایک بہت خوبصورت پیغام پیش کرتا ہے. آنے والے دس پر آگے توکل پر مزید وضاحت آئے گی، لہٰذا میں سے یہ بنیادی کانسیپٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ تمام اسباب سے مفقود ہو جائے، نہیں، جس دائرے کے اندر آپ ہیں اس دائرے کا حق آپ ادا کریں. بچے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے. جس طرح سیدنا عمر کہتے تھے کہ مجھے بچوں کی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے اس چیز کی اشتہا ہے، لیکن بچے مجھ سے پیدا اس لیے ہوئے کہ یہ خدا کا ذکر کریں گے. یا آپ کی ولایت، یا آپ کا عروج اور تجرد ہے سیدنا عمر کا. حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ لکھتے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اشتہا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوں تو اس طرح آؤں نا. فرمایا یہ بھی رب کے ذکر ہی کا حصہ ہے کہ یہ اولاد پیدا ہو اور خدا کا ذکر کرے. اور دنیا نے دیکھا کہ پھر اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے اور عمر بن عبدالعزیز بھی تھے کہ جنہوں نے یقیناً, اور پھر اسی اولاد میں شیخ سرہندی مجدد الفسانی بھی ہیں کہ جنہوں واقع میں سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ایسی ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ واقع میں انہوں نے خدا کے ذکر کو شخص سے لے کر غرب تک بلند کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مستقبل کی پلاننگ تو کریں لیکن آگے اللہ رب العالمین کے تصرف کو رکھیں. مستقبل کے لیے چارٹ تو ہم بنائیں کل کیا کرنا ہے پرسوں کیا کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم کی بالادستی رکھیں. خدا کی قسم یہ اتنا بڑا نفسیاتی علاج ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو اس پر غالب رکھیں دل مطمئن رہتا ہے, دل مطمئن رہتا ہے. چلتے چلتے ایک بات میں آپ کی خدمت میں کروں, ہمارے بزرگ ہمارے استاذ اور اہل سنت کی جان حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکات مرالیہ کے حال کی بات ہے, وہ مسلم خان شیطان جو ہے اس نے ان کو فون کیا. مسلم خان شیطان وہ یزیدیوں کا, اس نے فون کیا مفتی صاحب کو کہ میں نے آپ کے لیے تلوار اور کلہاڑا تیار رکھا ہے جس سے میں آپ کی گردن کاٹوں گا. مفتی صاحب کو فون کیا کہ تلوار تیار رکھی ہے جس سے میں تمہاری گردن کاٹوں گا. ہم مفتی صاحب کے ساتھ موجود تھے, اس وقت بے ساختہ مفتی صاحب کی زبان سے جملہ نکلا کہ ان اللہ غالب علی امرہ. اس کے بعد اس یزید میں جرت نہیں ہوئی کہ آگے سے کوئی جملہ کہتا. اب نے فرمایا نہیں, وہ کاٹے گا نہیں کاٹے گا تو اللہ جانتا ہے, اللہ اپنے امر میں غالب ہے, اللہ اپنے امر میں غالب ہے. تم جیسے کئی ابلیس آئے مر گئے, اور اگر میری موت تمہارے ہاتھ لکھی ہے تو ہم نے سعید بن جبیر کا بھی حال دیکھا ہے, ہم نے سعید بن جبیر کا بھی حال دیکھا ہے, ہم نے امام حسین کا بھی حال دیکھا ہے, حضرت زید بن دسنا کا بھی ہم نے حال دیکھا ہے, سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فیلہ کا بھی حال دیکھا ہے, ہم نے سید الشہداء کے کا بھی حال دیکھا ہے کہ ان کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا, ہم نے ان صحابہ کا بھی حال دیکھا ہے. اور ان اللہ غالب علی امرہ, کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے حکم پر غالب ہے, جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. تیرے تلوار تیار کرنے سے اور تیری گھٹنوں جیسی سکھوں جیسی داڑھی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ اپنے حکم پر غالب ہے, اللہ اپنے حکم پر. تو اللہ رب العالمین بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا ہو, اور ہمیں مستقبل کی پلاننگ کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی بالادستی کو قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جو آئے گا وہ رب کی جانب سے آئے گا. کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہماری زندگی کا گویا کہ آخری سبب ہے اور سرمایہ ہے. اور اس پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ سعید بن جبیر کا نام آیا تو میں ان کے آخری جملے جو اکثر کہتا ہوں پھر میں کہہ دیتا ہوں ایمان کو تازگی کے لیے. حجاج ملعون نے جب ان کو تختہ مشق پر لٹایا, حجاج بن یوسف نے, خدا کی لعنت ہو اس پر, اس نے جب لٹایا آپ کو تو آپ کے گردن کے اوپر جب تلوار رکھی, کا ذکر اہل بیت چھوڑ دو سعید, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس کے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پانچ شاگرد بڑے مشہور ہیں, جن میں دو شاگردوں کا بڑا نام آتا ہے سعید بن جبیر اور حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اکریمہ صحابی بھی ہیں جو ابو جہل کے بیٹے تھے, اور یہ تابعی بھی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, یہ وہ ہے جو جل قدر تابعین میں سے ہیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤنہ کو کہا کہ تم ذکر اہل بیت چھوڑ دو, تو کہا اگر نہ کروں تو, اب جملے سنیے آپ مستقبل کی پلاننگ کی, تو کہا چھوڑ دو, مستقبل کی بات ہو رہی چھوڑ دو, کہا اگر نہیں چھوڑوں گا تو کہا میں تمہاری زندگی, تمہارے لیے جینا جو ہے وہ ایسا کر دوں گا کہ تم اپنی زندگی کو جی نہیں سکو گے, اور میں تمہاری زندگی کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا, تمہارے لیے حیات کو حرام کر دوں گا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر, تلوار سامنے تیار ہے, فرماتے ہیں حجاج اگر تم میری زندگی کو حرام کر سکتا, میری زندگی کو پریشان کر سکتا, اور میرے لیے وسعت کی راہ کو تنگ کر سکتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. سبحان اللہ, میں لا الہ الا اللہ, مل کر کہیں لا الہ الا اللہ, کبھی نہ پڑھتا. فرمایا اس میں بھی میری میعاد کا وقت ہے, اور جس وقت آپ کے گردن پر جلاد نے کلہاڑا مارا ہے تو اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میں نے بے شمار حجاج اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے 10,000 سے زیادہ تابعین اولیاء اور صحابہ کو قتل کیا ہے, لیکن سعید بن جبیر سب سے آخر تھے جنہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ بس اب میری یہ فریاد ہے کہ حجاج کو انجام تک پہنچا دے. اس کے بعد وہ غرق ہوا کسی گویا کہ گڑھے کے اندر جا کر. اب حال یہ ہوا کہ جب آپ کو گویا کہ شہید کیا گیا تو جسم سے خون اتنا نکلا تھا کہ جلاد کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو اور بڑے بڑے بہادروں کو یہاں ذبح کیا ہے, چند قطرے نکلتے ہیں خون کے. خوف سے ان کا دل پہلے پھٹ جاتا ہے, خوف سے ان کا دل پہلے پھٹ جاتا ہے. لیکن یہ واحد شہید ہے کہ جس کا خون اتنا نکلا ہے, تو اجاز سن لیں, اس کا خون کوئی انقلاب لائے گا, اس لیے کہ اتنا خون کسی ڈرے ہوئے سے نہیں نکلتا, اتنا خون اس سے نکلتا ہے جو اپنی رضا سے جان دے رہا ہو, جو اپنی رضا سے جان دے رہا ہو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم سعید بن جبیر کے ماننے والے ہیں, ہم حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حضرت سیدنا ابو بکر کو جب کہا کہ آپ لشکر کو واپس بلائیے, اس لیے کہ مدینے پر یہ پھر چڑھائی کر دیں گے منکرین زکات, فرمایا رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاسم کو میں نہیں بلا سکتا. سبحان اللہ, حضرت اسامہ بن زید کو جو رسول اللہ نے بھیجا تھا, کہ میں نہیں بلا سکتا. اب صحابہ مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں نا, ساری توکل میں باتیں آتی ہیں. کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاسم کو میں نہیں بلا سکتا, ہاں اس میں خالد بن ولید بھی ہے, فلاں 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 بھی ہے, لیکن جب یہ گئے ہیں تو رسول اللہ نے بھیجا ہے, تو بس رسول اللہ نے بھیج دیا, اب یہ واپس نہیں آئیں گے, جائیں گے. جب حضرت عمر کے چہرے پر افسردگی ظاہر ہوئی, ہمارے سامنے نہیں ابو بکر کے سامنے, دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے اور ابو بکر کے سامنے جھکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, جب ان کے چہرے پر افسردگی ظاہر ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا, عمر تم گھبراتے ہو, اگر یہ مدینے کے گرد و نواح کے جنگل کے بھیڑی اور درندے نکل کر آ جائیں اور ابو بکر کے جسم کو تار تار بھی کر دیں, تب بھی رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاسم کو روکے گا نہیں. تو دیکھو وہ انجام کو دیکھتے ہیں, مستقبل پر اللہ رب العالمین کے فیصلے کو دیکھتے ہیں. اور حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا عمر تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر ہوا کرتے تھے, اب اسلام کی بات آئی تو تم کیوں ٹھنڈے پڑ گئے. اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی اس جملے نے میرا شرح صدر کر دیا, اور حضرت ابو بکر کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا. منکرین زکات, ان مرتد دسرگاج دور کے مرزائی پرویزی, ان کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے تو یہ اسی طرح اسلام کے لیے ناسور ہیں جس طرح کے مدینے کی سرزمین اور اسلام کے لیے منکرین زکات تھے. منکرین زکات تھے. آج ایک دجال باہر سے بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ میں ان کی مسجدیں بناؤں گا. ہم کہتے ہیں ایسے کئی فرعون اور دجال جہنم رسید ہو گئے ہیں, لیکن مرزائیوں کا پھٹکار خانہ تو بن سکتا ہے, مندر تو بن سکتے ہیں, لیکن اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا. اور انشاءاللہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ تجھ میں جتنا زور ہے خدا تیری اس جماعت کو تتر بتر کرے اور خدا تیری اس جمعیت کو پارا پارا کرے. مرزائیوں کے دلال اس بات کو سن لے, یہ پاکستان کی سرزمین ہے, یہ برطانیہ نہیں ہے. الحمدللہ ایسے غیرت مند مسلمان یہاں پر موجود ہے کہ مرزا کو باعتبار اقلیت کے برداشت تو کریں گے. ہم مرزائی کو ہم مارنے کا حکم نہیں دے رہے, اس لیے کہ وقت کے حاکم کا کام ہے, فیصلہ درج ہو چکا ہے. گستاخی کرتے ہوئے دیکھیں گے, اس وقت بھی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جناب وہ تمام پروسیس جو حکومت کے نظام کے تحت چلے گا وہ ہوگا, کسی فرد واحد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن مرزائی قادیانی ایک اقلیت کے اعتبار سے تو ہوگا, لیکن جہاں وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے گا تو ہر مسلمان اس کا بائیکاٹ ضرور کرے گا, کیونکہ مسلمان نہیں ہے. مرزائی مسلمان نہیں ہے, قادیانی مسلمان نہیں ہے. ہاں وہ اپنے گرد و نواح کی جہاں پر وہ اپنی خود ساختہ فرسودہ عبادت کرنا چاہتا ہے, اگر وہ اس کو عبادت خانے کا نام دے, معبد کا نام دے, مندر کا نام دے, گرجے کا نام دے, ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ مسجد کا نام دے گا تو یقیناً مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے, مسلمان کبھی اس کو برداشت. تو ذرا شعور رکھو, کس کے پیچھے چل رہے ہو, کس سے محبت کر رہے ہو, اپنی توانائی کس کے حضور صرف کر رہے ہو, اپنے مشورے کس کو دے رہے ہو, اپنا مال کس کو دے رہے ہو, کس سے ڈر رہے ہو جو رسول اللہ کے ناموس پر ہاتھ ڈال رہا ہے. کس قدر بے شرم ہو چکے ہو کہ وہ باطل حضور کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے سے دریغ نہیں کرتا, تم حضور کی شان کو بیان کرنے سے ڈر جاتے ہو, جی موت آ جائے گی, مار دیں گے. ایسے کئی قسم کے دجال واسیل جہنم ہوئے ہیں, اور حضور کا ذکر کرنے سے اور مرتبہ ختم نبوت کو بیان کرنے سے اور ان جیسے قادیانیوں کو دلال اور ایجنٹوں کو سر عام ننگا کرنے میں اگر موت آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ موت ایسی ہوگی جو سعید بن جبیر کی تھی. اپنے عزائم کو ہمیشہ تیار رکھیں, اور گنبد خضرا کے اس پاکیزہ اس کے سبز سبز والے رنگت کو کبھی مت بھولیں, ان سے واصل ہونے کی حقیقت کو کبھی مت بھولیں, موت کو کبھی مت بھولیں. اگر ہم نے دائمی طور پر رکھنا ہے تو پھر غوث اعظم کو رہنا چاہیے تھا, کہ جو کچھ کام بھی کر رہے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو داتا صاحب کو رہنا چاہیے تھا, کہ انہوں نے کچھ کام بھی کیا اور کام کیا آج تک اسلام ہے. یہ کوئی بسترا اٹھا کر کسی جماعت نے اسلام نہیں پھیلایا، ان صوفیوں نے اپنے کرم سے پھیلایا ہے. ہونا تھا تو پھر سرہند کے شیخ الاسلام کو ہونا چاہیے تھا کہ جس کی آواز سے اکبر کے ایوان ایسا پگھل گیا، ایسا پگھل گیا جس علی کی پھونک سے تانبے کا بت پگھل گیا تھا. تو ایسے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن قدرت کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایک کردار دیتا ہے اور اس کو ایک وقت دیتا ہے جس میں وہ عمل کرتا ہے، پھر رب کریم اپنے پاس اس کو بھلا لیتا ہے. تو جب وہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ رہنا تھا تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات ظاہری کے ساتھ مدینے میں رہنا تھا، لیکن نہیں. لکل امت اجل انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت. وہ ایک قاعدہ متعین تھا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، تو پھر کون رہ سکتا ہے، کون رہ سکتا ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے آنے والا وقت اللہ ہمارے لیے آسان کرے. لیکن صورتحال بڑی بھیانک ہے، صورتحال بڑی لیکن بھیانک ہو یا نہ ہو، ہمیں تو رب کو دیکھنا ہے. سب ہم منزل آسان ہو جائیں گے، ہم نے آگے کی بھیانک پن کو نہیں دیکھنا ہے، رب کے فیصلے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور ہمارے لیے جو اس نے کیا ہے وہ درست کیا، درست کیا ہے. جب بندہ اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر دیتا ہے تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور جب اپنے تک رکھتا ہے تو پھر بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ جاؤں نہیں جاؤں، ادھر آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں. اپنے بارے میں جب سوچتا ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، اپنے منصب کو بیچتا ہے، بغاوت کرتا ہے، یزیدیوں کے آگے سر جھکاتا ہے، مرزائیوں کے دلالوں کے آگے سر جھکاتا ہے. لیکن جب وہ سارا معاملہ رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بات وہی کرتا ہے جو اہل حق کیا کرتے تھے. ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا اور ہم نے کیا کیا ہے، اتنی تو اپنی سوچ کر سکتے ہیں کہ جو رب کرے گا وہ بہتر کرے گا، جو رب کرے گا وہ بہتر کرے. ہم گراؤنڈ ورک کریں سیکیورٹی کے اعتبار سے کہ یہاں سے نکلے، یہاں سے آئے، یہاں سے جائیں، وہاں سے جائیں، پھر بھی اگر کوئی گھس جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو سیکیورٹی اور یہ تحفظ کا سلسلہ رب کے سپرد کر دیں کہ رب کریم نے فرشتوں کے ذریعے تحفظ کا ایک رینج بنایا ہے اور ایک دائرہ بنایا ہے، وہ سب سے محفوظ ہے. اس کے اذن سے کوئی آ سکتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ یہاں پر تو کیمرے وہ نہیں دیکھ سکتے جو رب دیکھ رہا ہے، اور اس کا جو دائرہ ہے مومنین کے قریب وہ دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے تصور کو رب کی طرف غالب کرنا چاہیے، ہمیں توکل کی منزل کی طرف جانا چاہیے. ہاں بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے، بچے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے کر تو ضرور جائیں گے، ہوگا کیا اس کو نہیں سوچیں گے، اس کو رب پر چھوڑیں گے. ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، علاج کرائیں گے، سب کچھ کریں گے، بچہ بچے گا کہ مر جائے گا اس کو نہیں سوچیں گے، ورنہ گھبرا جائیں گے پھر ہم، ورنہ ہم گھبرا جائیں گے. اس کو رب پر چھوڑ دیں گے اس کو، کیونکہ شفا وہیں سے آئے گی، شفا وہیں سے آئے گی. اللہ ہمارے نظریے کو درست فرمائے، اور حضور کی سیرت کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کے اندر تسلط پیدا کرے، ہمیں توکل کا صحیح منشور اور اس کے تمام زاویوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آگے بہت انقلابی خطبہ میرے آقا کا توکل پر آ رہا ہے انشاءاللہ. آنے والے اتوار کو زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ توکل کا مفہوم ہمارے صوفیہ نے کس اعتبار سے لیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ میں نے اس کا خلاصہ لبے لباب ایک ہفتے کی ایکسرسائز کے لیے، یہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ذہنی سوچیں گے اس کو دن میں کم سے کم 5 منٹ نکال کر خلوت میں بیٹھ کر ان باتوں کو ہم سوچیں گے. 5 منٹ اگر دن لگ گیا نا تو پھر اس کو 6 منٹ کریں گے، سمجھ رہے آپ؟ کریں گے ایسا؟ پھر 6 منٹ تک اگر دل جمتا ہے، دنیا کی طرف نہیں جاتا ہے، تو پھر اس کو 6 منٹ پر ہی رکھیں کچھ دن، پھر اس کو 7 منٹ پہ کریں. تو اسی طرح بندہ اپنے آپ کے اندر گروپ پکڑتا ہے اور اس کی شخصیت حقیقی طور پر گویا کہ ممتاز اور بلند اور ڈیولپ ہوتی ہے. کس کے مقابلے میں؟ باطل کے مقابلے میں. کیونکہ یہ باتوں کی باتیں دنیا نہیں ہے، یہ حال کی ہے، یہ فکر کی ہے. جب اندر کا آدمی مضبوط ہوگا تو ظاہر کا آدمی تو اس کا آزا، یہ آزا تو اس کے ہاتھ کے کھلونے اندر کے آدمی کے، اندر کا آدمی جو چاہے گا ظاہری آزا وہی کریں گے. تو لہٰذا ہم جہاں بیٹھ کر کیلکولیٹر لے کے کتنا مال گیا، کتنا مال آیا، کتنا آئے گا، کتنا قرضہ ہے، کیسی فکر کرتے ہیں اور ایک ایک نوٹس بناتے ہیں، اس طرح 1-5 منٹ نکال کر ہم نے اس بارے میں سوچنا ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، موت کیا ہوتی ہے، کون لوگ پہلے چلے گئے، اس کے بارے میں صرف 5 منٹ بیٹھ کر سوچنا ہے اور اپنی تمام فکر کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کو جمع کرنا ہے. جہاں وہ حساب صحیح نتیجے پر آتا ہے پھر 6 منٹ پر چلیں گے، 6 منٹ پر چلیں گے. اسلام اسی کا نام ہے. اس کے بعد نمازوں میں لذت دیکھیں پھر آپ، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے میں لذت دیکھیں آپ، اس کے بعد پھر وضو کرنے کے بعد داڑھی پر کنگھی پھیرنے پر لذت دیکھیں آپ، پھر اس کے بعد خدا کے سامنے زمین کو پیشانی کو جھکانے کی لذت دیکھ رہے ہیں آپ، جب اندر سے آپ مطمئن رہیں گے تو باہر سے یہ اندر کا آدمی خود آپ کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود اتنے خوشبودار ہوں گے کہ آپ کے قریب میں بیٹھنے والا ہر شخص اس سے معطر ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں تمام پیغام کو باطن کے طور پر عمل کی توفیق مرحمہ فرمائے. گنبد خضرہ کا پاکیزہ تصور کیجیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو تصور کیجیے، جہاں پر سیدنا عمر کے قدم بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، میرے آقا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق الصدیق الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوگر ہیں. اس قدموں میں پہنچ کر استغاثہ کیجیے، یا رسول اللہ ہم پر فضل فرمائیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے، جس طرح یہ غیور غلام جن کی آپ نے تربیت کر کے اتنا ممتاز کیا کہ یہ آپ کے پہلو سے جدا نہ ہو سکے، یا رسول اللہ ان کے نقوش قدم کی خیرات ہمیں عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے تمام مزاج میں اور حال میں اور قال میں مستقیم المزاج بنائیے. اپنی جائز مرادیں بھی دل میں لے لیجیے، اور جو دل میں تمنا ہے اس کو دل میں لے کر بارگاہ رسالت کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر دعا کو مستجاب مقبول بنانے کے لیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے اپنے آپ کو ذکر میں شامل ضرور کر لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حق لمن الأحوال مقاتا حيمي مولايا آمین یا رب العالمین. مولا کریم ہمارے ان تمام بھائیوں کی حاضری قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں ان کے رزق ذرائع کو وسعت عطا فرما. مولا کریم جو تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے راہیں ہموار فرما. جو مولا کریم ذرائع پر معمور ہیں ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی کامل عافیت عطا فرما، ہمیں آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرما، اپنے فضل کی چادر کو ہم پر دراز فرما، اپنی یاد کا، اپنے محبوب کی یاد کا اور اپنے محبوب کی محبوبوں کی یاد کا غلبہ ہمارے دلوں پر نافذ فرما. مولا ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ بھی شیطان سے بچ نہیں سکتے، تیرا فضل اور تیرا کرم ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے. مولا کریم اپنے فضل سے شیطان کے مکر و کیب سے ہمیں محفوظ فرما. حضران محفل نے بہت وقت دیا، دور دراز سے تشریف لائے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کو سننے کے لیے. مولا کریم اس کی برکات ہم تمام کی زندگیوں میں اور آخرت میں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.